بازی تیسرا حصہ پارٹ نمبر 5 مصنف ایم اے راحت پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری
گڈ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ عدنان بیچارہ سارا دن مصروف رہا بہرحال طارق کو بلا لاؤ میں نے کہا تو فینی سر جھکا کر چلی گئی طاہر آیا تو میں نے اسے میتھیو کے بارے میں ہدایات دینی شروع کر دی میں اس کی سخت نگرانی چاہتا تھا میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں جناب لیکن اس کی نگرانی کی نوعیت کیا ہوگی بس احتیاط اگر جزیرے سے روئی کی گمشدگی کی اطلاع شہباز کو موصول ہو جائے تو کہیں وہ لوگ میتھیو سے رجوع نہ کر لیں یہ صرف ایک خیال ہے ورنہ اس کے بھی امکانات بہت زیادہ کم ہیں ہم میتھیو کو خیریت کے ساتھ یہاں سے روانہ کرنا چاہتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں جناب اگر میتھیو کو کوئی مشکل پیش آئی تو ہم ہر طرح سے اس کی مدد کرنا چاہیں گے ہاں ایسے حالات میں تم ان دونوں کو یہاں لا سکتے ہو میں نے کہا اور طاہر گردن جھکا کر چلا گیا رات خیریت سے گزر گئی دوسری صبح عدنان خود پہنچ گیا اس نے مجھے مبارکباد دیتے ہوئے کہا ابھی تک تو سب ٹھیک ٹھاک ہے پرنس کیا آپ جہاز کا جائزہ لینا پسند کریں گے کوئی قباحت تو نہیں ہوگی عدنان آپ کا یہ خادم ہزار آنکھیں رکھتا ہے پرنس ذرا وقت آنے دیں اگر سر جبار کے بدن کا لباس نہ اتار لاؤں تو عدنان نام نہیں میرا مجھے تمہاری اعلیٰ کارکردگی کا اعتراف ہے تو تشریف لے چلیے پرنس دلاور جیٹی سے بہت دور اس جگہ کھڑا تھا جہاں روانگی کے لیے تیار جہاز کھڑے ہوتے تھے ایک تیز رفتار لانچ نے ہمیں جہاز پر پہنچا دیا جہاز لدا کھڑا تھا روئی کی گانٹھوں کی نئی پیکنگ کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی گانٹھیں ہیں جو پہلے کسی اور کی تھیں ٹاٹ کے نئے کپڑوں پر پرنس دلاور کا مونوگرام چھپا ہوا تھا اور اس پر کسٹم کلیئرنس کے نشانات لگ گئے تھے شام 5 بجے جہاز نے جگہ چھوڑ دی جس کی اطلاع مجھے فون پر مل گئی میرے بدترین دشمن کو میرے ہاتھوں پہلی چوٹ ہوئی تھی اور اب مجھے اس کے رد عمل کا انتظار بھی کرنا تھا اسی رات تقریباً 11 بجے میں نے تمام کاغذات میتھیو کو بھجوا دیے اور میتھیو نے مجھ سے فون پر رابطہ قائم کر لیا ہیلو پرنس ہیلو مسٹر میتھیو اس بہترین کاروباری تعاون پر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں پرنس مال کی وصولیابی کی اطلاع دوں گا اور اس کے ساتھ ہی نیا آرڈر بھی میں کل الگ صبح یہ شہر چھوڑ رہا ہوں ایک اور سودے کی بات چھڑ گئی ہے جس کے سلسلے میں کہیں اور جانا پڑ گیا واپسی تو یہی ہوگی نا مسٹر میتھیو ممکن ہے نہ ہو سکے پرنس لیکن اگر واپس نہ بھی آیا اور ہماری الوداعی ملاقات نہ ہو سکی تو کوئی حرج نہیں میں ہانگ کانگ پہنچ کر فوراً آپ سے رابطہ قائم کروں گا اور اس کے بعد جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں میرے اور آپ کے درمیان کاروبار شروع ہو جائے گا اوکے مسٹر میتھیو اگر آپ کو میری طرف سے کاروباری طور پر کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے آئندہ تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے صرف کاروباری ہی نہیں پرنس میں آپ کے اخلاق اور دوستی کا دل سے قائل ہوں اور بڑے اچھے جذبات لے کر آپ کے وطن سے واپس جاؤں گا مزید رسمی گفتگو کے بعد میتھیو سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا ویسے یہ آدمی بھی مجھے بہت گہرا نظر آیا اگر میں یہ سوچتا کہ وہ صرف سر جبار کے پاس آیا ہے اور اس کے شانوں پر بندوق رکھ کر چلاتا ہے تو یہ ایک احمقانہ سوچ ہوتی میتھیو کے پنجے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور وہ اتنا سادہ لو انسان نہ تھا جتنا نظر آتا تھا باہر طور میرا کام بخیر و خوبی ہو چکا تھا اور میں اب اس کے نتائج جاننے کے لیے بے چین تھا ویسے کچھ اور باتیں بھی ہوئی تھی اسی سلسلے میں مثلا یہ کہ پرنس دلاور کا نام منظر عام پر آنے کے بعد سید جبار کی یہی کوشش ہوگی کہ پرنس دلاور کے بارے میں معلومات حاصل کریں ممکن ہے وہ انتقامی کاروائیوں پر بھی اتر آئے اس لیے خود کو تیار رکھنا بہت ضروری تھا عدنان طاہر اعظم یا دوسرے ساتھیوں پر مکمل بھروسہ کرنا مناسب نہ تھا اپنے طور پر بھی انسان کو محتاط اور متحرک رہنا چاہیے اور اس کے لیے میرے ذہن میں شروع ہی سے کچھ پروگرام بنے تھے ان میں کچھ ایسے مکانات کی فراہمی بھی شامل تھی جو کسی کے علم میں نہ ہوں اور اس کے لیے میں کسی غیر متعلق آدمی سے کام لینا چاہتا تھا غیر متعلقہ آدمیوں میں بس ایک ہی نام ایسا تھا جو اس وقت میرے لیے کارآمد اور جس سے میں بہت زیادہ کام لے بھی سکتا تھا اور وہ تھا عظمت جس کا تعلق براہ راست ان لوگوں سے بالکل نہ تھا چنانچہ میں نے عظمت ہی سے رابطہ قائم کیا اور اس کے دفتر پر ٹیلی فون کر دیا ہیلو منصور بھیا کیسے مزاج ہیں آپ کے آپ نے یقیناً ایاز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے فون کیا تھا نہیں عظمت میں جانتا ہوں کہ اگر ایاز کے بارے میں تمہیں معلومات حاصل ہو گئیں تو تم میرے فون کا انتظار کیے بغیر مجھے اطلاع کر دو گے باہر طور ایاز ہمارے لیے قصہ پارینہ بن چکا ہے اور اگر وہ مل جائے تو ہم اسے اپنے لیے ایک بہترین منافع تصور کریں گے مجھے تم سے کچھ اور کام تھے عظمت جی فرمائیے عظمت نے مستعدی سے کہا کسی اسٹیٹ ایجنٹ سے تمہارا رابطہ ہے تو نہیں لیکن کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے، دراصل میں کسی پرسکون سے علاقے میں ایک مکان خریدنا چاہتا ہوں، اگر دو مختلف علاقوں میں دو مکان مل جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں، ان مکانوں کا کوئی خاص معیار بھی نہ ہو، بس اس قابل ہوں کہ ان میں رہا جا سکے، اور قیمتوں کا مسئلہ تو تم جانتے ہی ہو کہ کچھ بھی نہیں۔ جی ہاں، تو یوں کرو عظمت، ایسے کسی علاقے میں ایک یا دو مکان بھی دیکھ لو، بس درمیانے قسم کے ہونے چاہیے۔ میں خاموشی سے اپنی ایک سکون کا بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاؤں اب بہت ساری زنجیروں میں جکڑے جا چکے ہیں، کبھی کبھی سکون بھی درکار ہوتا ہے، اور اس کے لیے مجھے تمام لوگوں سے ہٹ کر کسی ایسی جگہ کی سخت ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، میں انتظام کر لوں گا، کچھ وقت تو لگ جائے گا اس میں، لیکن سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا۔ چند لمحے بعد میں نے کہا، عظمت یہ مت سوچنا کہ تمہارے سلسلے میں گفتگو کرنے کے بعد میں نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ میرے سلسلے میں؟ ہاں بھائی، تمہاری شادی کی بات ہوئی تھی نا ایک بار۔ اور نہیں، بھلا میں کیوں سوچوں گا، آپ نے جس طرح میرے لیے مناسب سوچا ہوگا وہی کریں گے، آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا تو بہتر تھا، اب اگر نکل گیا ہے تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ طنز کر رہے ہو بھائی، یہ خیال میرے ذہن سے نکلا نہیں، بلکہ میں اپنی مصروفیات میں کچھ اس قدر الجھ گیا ہوں کہ وقت ہی نہیں مل سکا، لیکن اب تیار ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری گرفتاری کا کوئی معقول بندوبست کر دوں، میں تو اسی دن سے تیار ہوں جس دن آپ نے یہ بات کہی تھی۔ عظمت نے جواب دیا، گویا راتوں کو سونا چھوڑ دیا تم نے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، جب سے یہ تصور ذہن میں ابھرا ہے بڑے اہتمام سے سونے لگا ہوں، نہ جانے اس کے بعد سونا نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ عظمت نے ہنس کر کہا، تو میں نے بھی ہنستے ہوئے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ اسے خدا حافظ کہہ کر میں نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ میں عظمت سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ بہروز میرے پاس پہنچ گیا۔ اب تو آپ کو فرصت ہو گئی ہے محترم منصور صاحب۔ ہاں بھائی، اللہ کا شکر ہے کہ میں سید جبار کے سینے میں خنجر گھونپنے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ ویسے تمہارے سلسلے میں بعض اوقات میری ذہنی کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے۔ کیوں، میں تمہیں دوست یا بھائی کہہ کر مخاطب کرتا ہوں، لیکن جب تمہاری اصلیت یاد آ جاتی ہے تو خود ہی جھیم جاتا ہوں۔ میں خود بھی اس سلسلے میں بے حد پریشان ہوں منصور، اب تو مجھے خود بھی یہ یقین کرنے میں دشواری پیش آتی ہے کہ میں لڑکی ہوں۔ سرخاب وغیرہ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہیں۔ ویسے منصور، تم نے جو دو تماشے وہاں پہنچائے ہیں ان سے بہت زیادہ طبیعت خوش ہو گئی ہے، یقین کرو بعض اوقات وہاں سے ہٹنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ حسینہ اور اس کے شوہر بھوندو کی بات کر رہے ہو؟ ہاں منصور، ناک میں دم کر رکھا ہے، دونوں نے ہنساتے ہنساتے بولتے بولتے تھکا دیتے ہیں۔ بھوندو واقعی بھوندو ہے۔ ویسے ایک بات ہے کہ حسینہ جیسی شوخ اور چنچل لڑکی کو اگر بھوندو جیسا شوہر نہ ملتا تو وہ نہ جانے اس کا کیا حشر کرتی۔ کیا مطلب؟ حسینہ خوش قسمت ہے کہ بھوندو اس کی بات سے ایک قدم آگے نہیں بڑھتا، حسینہ دن کو رات کہے تو وہ اجالا ہی کہے گا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگتا ہے، اور اگر وہ رات کو دن کہے تو تاریکی میں دوڑ لگا دیتا ہے۔ پروفیسر شیرازی تو اب ان دونوں میں مصروف رہنے لگے ہیں۔ چلو اچھا ہے، میری وجہ سے انہیں کچھ کہکے تو نصیب ہوئے، میں نے خوش ہو کر کہا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ویسے تمہارے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں دوست، لیکن ابھی ذہنی سکون میسر نہیں، سید جبار سے چھیڑ چھاڑ کا آغاز ہو چکا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ بات کب تک آگے بڑھتی ہے، لیکن اب پروفیسر شیرازی کو بھی محتاط رہنا پڑے گا۔ میری طرف سے انہیں یہ پیغام دے دینا کہ اب وہ فون استعمال نہ کیا کریں اور مجھ سے رابطہ بھی نہ رکھیں، کیونکہ پرنس دلاور اور اب سید جبار کی توجہ کا مرکز بن جائے گا، اور اس کی کوٹھی کی نگرانی بھی کر لی جائے گی۔ یقیناً اس سلسلے میں تو مجھے بھی محتاط رہنا ہوگا۔ ویسے منصور، اگر اجازت دو تو میں اپنی مستقل رہائش گاہ وہیں بنا لوں، یہاں تو بہت سارے افراد ہیں، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ تم پروفیسر وغیرہ سے ملاقات ختم ہی کر دو، صرف ابتدائی طور پر کچھ احتیاط کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ سید جبار سے چھپتا نہیں پھروں گا نا۔ بہرحال ایک دن مجھے اس بات کا بھی سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ بلا شبہ، تم اب وہاں کب جاؤ گے بہروز؟ پروفیسر کے ہاں کوئی خاص وقت تو طے نہیں، میرا خیال ہے آج ہی۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ نہیں، بس یوں ہی کہا، کچھ وقت گزارنے کو جی چاہ رہا تھا، کل کا دن میں وہاں گزار لوں گا۔ تب تو مجھے ابھی چلے جانا چاہیے، پرنس دلاور کے لیے اہتمام بھی تو کرنا ہوگا۔ تمہاری مرضی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوسرا دن بہت زیادہ دلچسپ تھا۔ پروفیسر شیرازی کی کوٹھی میں داخل ہوا تو ایک ہنگامہ برپا تھا، سب ہنستے مسکراتے ملے۔ پروفیسر نے بڑی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بھائی ہم بھی تمہاری کاوشوں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، ہماری طرف سے سید جبار کے سر پر پہلا جوتا لگانے کی مبارکباد قبول کرو۔ کیوں گل بیٹے، میں نے کہا تھا نا کہ منصور بہرحال شیر جبار سے زیادہ ذہین اور اعلیٰ دماغ کا مالک ہے۔ منصور ہمارا تاج محل ہے، پروفیسر یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہماری ہر سانس اس کے لیے وقف ہے۔ گل جذباتی لہجے میں بولی، بڑی تبدیلیاں ہو گئی تھی ان میں، اس کے انداز میں بزرگی سی آ چکی تھی۔ کیسے آسمانی لوگ تھے یہ، اس دنیا سے ان کا کیا تعلق، کہیں زمین کے لوگ بھی اس قدر بلند پایا ہوا کرتے ہیں۔ اس سنجیدہ ماحول میں اچانک حسینہ کی آمد نے ہنگامہ برپا کر دیا، وہ بری طرح ہنستی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ پروفیسر گہری سانس لے کر اسے دیکھنے لگے، کیا ہوا بھائی، ابھی کہاں ہوا، اب ہوگا، لو غضب ہو گیا، با ادب با ملاحظہ ہوشیار۔ حسینہ شور مچاتی ہوئی بولی، اوفو اتنا شور کیوں مچا رہی ہو حسینہ، میں نے کہا۔ اسی وقت سرخاب بھی کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے پیچھے، لیکن اس کے پیچھے جو کوئی بھی تھا اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ یہ بہروز تھا، تھا نہیں بلکہ تھی، ایک حسین ساڑی میں ملبوس، زنانہ سٹائل میں بال بنائے ہوئے، سادہ سا چہرہ اور کھلتا ہوا بدن جس میں نسوانیت کے تمام نقوش اس طرح ابھر آئے تھے جیسے انہیں کسی قید سے نجات مل گئی ہو۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ حسینہ کی بچی، تجھے تو میں ٹھیک کروں گی، سرخاب نے حسینہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ لو میں نے کچھ بتایا ہے جی، میں نے تو ایک لفظ بھی نہیں کہا، حسینہ نے کہا اور پھر ہنسنے لگی۔ تب بہروز نے آگے بڑھ کر کہا، میرا بالکل کوئی قصور نہیں ہے، سرخاب نے اس قدر اصرار کیا تھا اس بات پر کہ انکار نہیں کر سکا، آخر اس میں ہر چیز کیا ہے، کبھی کبھی یوں بھی صحیح۔ میں بہروز کو اس انداز میں کبھی نہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ یہ میری آرزو تھی کہ میں اسے اس انداز میں دیکھوں۔ حسینہ مسلسل ہنسے جا رہی تھی، گل اور پروفیسر شیرازی بھی اس مصری نژاد حسینہ کو حیرت زدہ نگاہوں سے غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر پروفیسر نے آگے بڑھ کر بہروز کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم بڑی مسرت ہوئی تمہیں دیکھ کر، ہمارے دل میں تمہاری عظمت اور بڑھ گئی ہے۔ کیوں گل، یہ لڑکی اس قدر پیاری ہوگی، میں نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ کیوں منصور، تم نے پہلے بھی اسے کبھی اس رنگ میں دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے فوراً ہی جواب دیا۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے اس پر؟ سرخاب نے مجھے سنجیدہ دیکھ کر مجھ سے پوچھا۔ نہیں سرخاب، یہ ایک حقیقت ہے، حقیقتوں پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ تو کھی کھی کرنے سے باز نہیں آئے گی حسینہ، چل بھاگ یہاں سے، سرخاب نے کہا تو حسینہ ہنسی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جانتے ہیں یہ کیوں ہنس رہی ہے؟ سرخاب نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے منفی انداز میں گردن ہلا دی، یہ سمجھ رہی ہے کہ بہروز نے لڑکی کا روپ دھارا ہے۔ میں ہنس پڑا اور پروفیسر شیرازی کا بھی فلک شگاف کہہ کا گونج اٹھا۔ پروفیسر شیرازی کی اس چھوٹی سی جنت میں آ کر غم دور چلے جاتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے یہ میرا اپنا خاندان ہو۔ اس وقت بھی یہی کیفیت میرے سامنے تھی، چاروں طرف سے کہہ کے ابھر رہے تھے۔ بہروز اس طرح شرمایا ہوا بیٹھا تھا جیسے کوئی نئی نویلی دلہن ہو، اس پر حسینہ کی احمقانہ باتیں محفل کو زعفران بنائے ہوئے تھی۔ دل چاہتا ہے اس گھر میں یوں ہی کہہ کے ابلتے رہیں، کتنا سکون ہے ان کہکوں میں، پروفیسر نے کہا۔ منصور بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے ان پر کوئی احسان کیا ہے، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا۔ آپ یقین کریں پروفیسر، میری ساری زندگی اجھی ہوئی تھی، تھوڑا بہت تو میں آپ لوگوں کو اپنے بارے میں بتا چکی ہوں۔ مرحوم جہانگیر بہت اچھے انسان تھے لیکن طبیعتاً خشک واقع ہوئے، خالص کاروباری ذہن رکھتے تھے، ان کی ساری دلچسپی کا محور صرف کاروبار تھا، کبھی کوئی تقریب بھی ہوتی تو اس میں بھی ان کے کاروباری دوست ضرور شامل ہوتے۔ میں نے ساری زندگی یوں ہی گزار دی، بس اس ماحول کو ترستی رہی، پھر ان کے انتقال کے بعد میں خود صرف کاروبار ہی کی ہو کر رہ گئی، لیکن میں مجبور تھی بالکل اسی طرح جیسے وہ تھے۔ حالانکہ تنہائی میں سوچتی تھی کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں، لیکن اور کوئی مشغلہ کرنے کو تھا بھی تو نہیں، عام انسانوں سے اس قدر کٹی ہوئی تھی کہ آہستہ آہستہ انہیں بھولتی جا رہی تھی۔ منصور نے پھر سے مجھے انسان آشنا کر دیا اور آج میں اتنی خوش ہوں ان سب لوگوں کے درمیان کے بیان نہیں کر سکتی۔ میری نیندیں پرسکون ہوتی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب کچھ منصور کی وجہ سے ہوا۔ گل نے فوراً ہی کہا، واللہ گل بیٹی، میں تم سے بالکل متفق ہوں، منصور ہمارے لیے مسرتوں کی نوید لے کر آئے، میرے نظریات میرے لیے سکون بخش تھے، زندگی میں صرف سرخاب تھی جو میری محبتوں اور مستقبل کے تمام منصوبوں کا مرکز تھی، اور مجھے کوئی تردد نہ تھا، لیکن نظریات کی اس ساکن جھیل میں اس نوجوان نے کنکری پھینک دی۔ میں نے منصور سے جنگ کرنے کا سوچ لیا اور اس کی سوچ میں تبدیلی لانے کی کوشش کی، لیکن حالات نے میری اصلاح کی اور مجھے بتایا کہ میرے تعمیر کردہ قلعے میں بہت زخم ہیں، اور جب میں نے ان میں تبدیلی کی تو نئے جہان دیکھ لیے۔ آج یہ چھوٹا سا گھر کتنا پر رونق نظر آتا ہے۔ صبح کو جاگتا ہوں تو ایک بھرا پورا خاندان دیکھتا ہوں، میں اپنی مسرت الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پروفیسر شیرازی بولے، منصور نے بہت سارے لوگوں کو سہارا دیا۔ بہروز نے کہا، مجھے بھائی کی آرزو تھی، منصور جیسا آئیڈیل بھائی مجھے مل گیا۔ سرخاب بھی بولی، تم کچھ نہیں کہو گی حسینہ؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ ارے ہم کیا کہیں، انہیں دیکھو کیسے بیٹھے شرما رہے ہیں، خدا کی قسم ہم نے ایسی لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ حسینہ نے بہروز کی طرف اشارہ کیا اور ہنسی ہوئی باہر بھاگ گئی اور سب کے فلک شگاف کہکے گونج اٹھے۔ میں اس سلسلے میں صرف ایک بات کہوں گا، میں نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، میں نے بچپن میں جو کورس کی کتابیں پڑھی تھی میرا ایمان بن گئی تھی، مجھے یہ کتابیں حفظ ہو چکی تھی اور میری سوچ ان کے کسی بھی لفظ سے الگ نہیں تھی۔ میں اپنی گلیوں میں سے اور ان راستوں پر سے جو مجھے اسکول اور پھر کالج لے جاتے تھے، اگر کوئی ایسی بات ہوتے دیکھتا جو ان کتابوں سے مختلف ہوتی تو میرا دل یہ چاہتا کہ میں ان برائیوں کو اپنے وطن کی سرزمین سے نوچ کر پھینک دوں۔ میں اپنے وطن کے ایک ایک فرد کو ان افکار کا پیروکار دیکھنا چاہتا تھا جو میری رگ و پے میں بس چکے تھے۔ پھر تقدیر نے مجھے ان راستوں سے ہٹانا شروع کر دیا جو میرے لیے سچائی کے راستے بن گئے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ان راستوں سے میرے قدم ایک انچ بھی نہ ہٹنے پائیں، لیکن آپ سب لوگوں کو علم ہے کہ مجھے غلاظتوں کی طرف زبردستی دھکیلا گیا، یہاں تک کہ مجھے جیل کاٹنی پڑی۔ جیل کے 5 سالوں نے مجھے ایک نئی دنیا دکھائی جو میرے لیے روح کا عذاب تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ سچائی، نیکی اور ایمانداری کے الفاظ صرف کتابوں میں پائے جاتے ہیں، عمل کی دنیا کچھ اور ہی ہے۔ اس بھٹکے ہوئے ذہن کو یکسو کرنا میرے لیے کتنا مشکل کام تھا، آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مجھے کتابوں سے نفرت سی ہو گئی تھی کیونکہ میں جھوٹ کو اپنانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر پروفیسر شیرازی نے مجھے سچائی کی تلقین کی، ان کی محبت اور نرم رویے نے مجھے سمجھایا کہ یہ سب بہروپیے نظر آتے ہیں۔ کتابوں کو تحریر کرنے والے اور ان کی تحریروں کو سچ ثابت کرنے والے میرے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ پھر مجھے گل ملی، سرخاب، عظمت، ایاز اور بہروز ملے، بہت سے لوگ ملے، اور ایک بار پھر میری سوچ کی دیوار میں شگاف پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کتابیں جھوٹ نہیں بولتی، دنیا والوں نے ممکن ہے پروفیسر شیرازی کو نہ دیکھا ہو، گل، سرخاب، عظمت اور ایاز سے نہ ملے ہوں اور ان کی باتیں کتابوں میں لکھ ڈالی ہوں، تو یہ لوگ بھی جھوٹے نہیں۔ لیکن یہ میری بدقسمتی تھی کہ مجھے ان فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ اس وقت نہ ملا جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اگر یہ لوگ مجھے مل جاتے، اگر مجھے سیٹھ جبار کی نوکری نہ کرنی پڑتی، اگر میری ماں اور بہن اس چھوٹے سے گھر میں محفوظ رہتی، تو خدا کی قسم میں محنت مزدوری سے پیٹ بھر کر اپنے وطن کی عظمت کے گن گاتا۔ لیکن بدقسمتی کی بات تو یہی ہے کہ یہ لوگ مجھے دیر سے ملے۔ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، گل کے یا پروفیسر شیرازی کے کہے پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے مجھے اپنی عظمت سے مسحور کر دیا، یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں میں اسے سچائی سمجھتا ہوں۔ پروفیسر شیرازی ہنس پڑے، چلو بھائی حساب چکتا ہو گیا، بڑے مہاجن قسم کے آدمی ہو، چھوڑو ان گمبھیر باتوں کو، ایسی باتیں کرنے سے کیا فائدہ، تمہارے سارے معاملات تو ٹھیک چل رہے ہیں نا؟ جی ہاں، جو قلعہ آپ نے تعمیر کیا ہے اب اس کی فصیل میں کوئی شگاف نہیں پڑ سکتا، ہم برائی کے خلاف نبرد آزما ہو چکے ہیں اور برائی کو برائی سے ختم کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ کے کہنے پر یہ موضوع ختم، لیکن کچھ اور باتیں میرے ذہن میں چکراتی رہتی ہیں۔ ہاں ہاں بھائی، کوئی الجھن ہو تو ضرور کہو، تم اپنے معاملات میں مصروف رہتے ہو اور ماشاءاللہ اچھے جا رہے ہو، رپورٹیں تو مل ہی جاتی ہیں تمہارے بارے میں، مثلا جیسے ابھی تمہارا تازہ ترین کارنامہ سیٹھ جبار پر اچھی خاصی ضرب پڑی اور مزہ آ گیا، دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ شیطان کون سے راستے سے آگے بڑھتا ہے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں پروفیسر صاحب، ہم اس کے سارے راستے بند کر دیں گے، میں نے بھی آگے سے جواب دیا۔ ہاں تو وہ تمہارے ذہن میں کیا بات تھی؟ پروفیسر ابھی آپ نے کہا تھا کہ صرف سرخاب آپ کی آرزوؤں کا مرکز تھی، میں نے بڑی حق تلفی کی ہے سرخاب کی کہ آپ کے ذہن میں گھس بیٹھا، لیکن میری بہن بھی میری نگاہوں سے اوجھل نہیں، میں اس کے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ پروفیسر جو کچھ ہم نے شروع کیا اس پر خرچ کیا، ہم جس انداز میں اپنے اقدامات کر رہے ہیں ان میں ہمیں منافع بھی نظر آیا، ہر چند کہ یہ منافع ان ذرائع سے آ رہا ہے جو ہمارے نزدیک جائز نہیں، لیکن ہمارا اصل بھی تو خرچ ہو رہا ہے، اس میں منافع کو ہم اس کاروبار میں لگا دیں گے اور اصل میں سے تھوڑا تھوڑا نکالتے رہے تو کیا حرج ہے؟ حرج تو کوئی نہیں، لیکن نکالنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے کیا؟ پروفیسر نے کہا۔ سرخاب کا مستقبل، میں نے کروڑوں روپیہ کمایا اس فراڈ میں، روئی کی فروخت سے خاصی رقم ملی ہے۔ میرا خیال ہے ہم اس رقم کو اپنے ناجائز کاروبار میں لگا دیں اور اتنی ہی اصل رقم نکال کر دوسرے راستوں پر چل پڑیں۔ مگر وہ دوسرے راستے کیا ہیں محترم؟ پروفیسر شیرازی نے پوچھا۔ اپنی بہن کے لیے مناسب رشتے کا انتظام اور پھر اس کی شادی۔ میں نے جواب میں دیکھا تو سرخاب ایک دم سنجیدہ ہو گئی، اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، لیکن اس نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش بھی نہ کی۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے پہلے مجھے، پھر گل اور سرخاب کی طرف غور سے دیکھا، پھر بولے، بھائی میں نے جو تمہارے ساتھ اتنا کچھ کیا، سب کچھ لگا دیا، تم پر تو کوئی بلا وجہ تھوڑی ہی لگایا ہوگا۔ میری سوچ میں اب وہ سب کچھ نہیں منصور جو پہلے تھا۔ پہلے میں اندھی انسانیت کا قائل تھا، لیکن اب میں ایک کاروباری آدمی ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ لگاؤ اور منافع حاصل کرو، تو مجھے منافع میں ایک بیٹا ملا جس کا نام منصور ہے اور جو سرخاب کا بھائی ہے، تو پھر میں اس سلسلے میں تردد کیوں کروں؟ جو کچھ میں نے کمایا وہی میرے کام بھی آئے گا۔ تم سوچو، تم جانو، سرخاب تمہارے سامنے ہے، بہن سے گفتگو کرو اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی مناسب فیصلہ کرو گے مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ اور میں مسکرانے لگا۔ خاصی رات گئے پروفیسر شیرازی کے پاس سے واپسی ہوئی۔ ذہن میں خوشگوار تاثرات ابھر رہے تھے، یوں بھی حالات پرسکون تھے، چنانچہ سکون کی نیند آ چکی تھی۔ اور دوسری صبح سو کر اٹھا تو طبیعت بے حد حشاش پشاش تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں اپنے مخصوص کمرے میں جا بیٹھا۔ سیٹ جبار کے رد عمل کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا تھا۔ میرے دل میں بارہا یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کسی طرح تغلق خان سے رابطہ قائم کر کے وہاں کے حالات معلوم کروں، لیکن تغلق خان سے رابطہ آسان کام نہ تھا، اور پھر یوں بھی محتاط رہنا بے حد ضروری تھا۔ میں اس وقت تک کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جب تک کہ مجھے یقین نہ ہو جائے کہ تغلق خان وہاں اپنے قدم جما چکا ہے۔ اگر کوئی خاص بات ہوگی تو وہ خود ہی مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ یہ خیال ہی میں نے ذہن سے نکال دیا کہ تغلق خان سے گفتگو کر لی جائے۔ امجد بھائی بھی وہاں موجود تھے اور میں ان سے ملاقات کر سکتا تھا، لیکن اس غریب خاندان کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی، اور اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا کہ انتظار کیا جائے۔ لیکن میں سیٹ جبار کو سکون سے بیٹھنے نہیں دینا چاہتا تھا، اس پر پے در پے ضربے لگانا بہت ضروری تھا۔ دن کو 10 بجے مجھے عظمت کا فون ملا۔ میرا فون نمبر عظمت کے پاس تھا۔ بھیا، جو ذمہ داری آپ نے میرے سپرد کی تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ دو مختلف علاقوں میں دو خوبصورت مکان موجود ہیں، تقریباً 11 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے۔ کچھ رقم کی ضرورت آپ سے بھی پڑے گی، کیونکہ ہمارے اکاؤنٹ میں اتنی رقم نہیں۔ اس کی تم بالکل فکر نہ کرو، ایک کی پیمنٹ کر دو، دوسرے کا چیک میں دے دوں گا، باقی تھوڑے بہت پیسے بینک میں پڑے رہنے دو، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ ہمارا ذاتی اکاؤنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے 4 لاکھ کا چیک دے دیں۔ ان میں سے ایک مکان واٹسن ایونیو کے علاقے میں ہے، خاصا کشادہ اور خوبصورت مکان ہے، پھر ایسی جگہ واقع ہے جہاں آس پاس زیادہ ہنگامہ نہیں۔ دوسرا مکان ایگل روڈ پر واقع ہے، یہ بھی خاصا اچھا رہائشی علاقہ ہے۔ نمبر نوٹ کر لیجئے، اگر آپ چاہیں تو کسی وقت ان دونوں مکانوں کو دیکھ لیجئے، ورنہ جیسا آپ مجھے حکم دیں کہیں تو میں شام کو خود ہی حاضر ہو جاؤں۔ ایسا کرو عظمت، شام کو 5 بجے مجھے ایگل روڈ پر مل لو۔ ایگل روڈ پر پاپ سائن نامی ایک چھوٹا سا ریستوران ہے، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ تھوڑی سی بدلی ہوئی شکل ہوگی، لیکن ایک سرخ رومال ہلا کر تمہیں اپنی جانب متوجہ بھی کر لوں گا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے فینی کو طلب کیا اور فینی میرے پاس پہنچ گئی۔ تھوڑی سی تبدیلی ہوئی تھی اس لڑکی میں، باہر طور مجھے پسند تھی، کیونکہ میں خود بھی سڑے ہوئے چہرے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ مسکراتی ہوئی میرے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم یوں کرو، عدنان سے رابطہ قائم کرو اور اس سے کہو کہ میں دوپہر کے کھانے پر اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہی بلا لوں جناب؟ ہاں یہی بلا لو، میں نے کہا، اور فینی گردن خم کر کے اٹھ گئی۔ دوپہر کے کھانے پر عدنان پہنچ گیا۔ اس وقت عدنان کے علاوہ اور کوئی میرے ساتھ نہ تھا۔ عدنان خوشگوار انداز میں مسکراتا ہوا میرے سامنے بیٹھ گیا۔ بھائی، مجھے یہ خاموشی پسند نہیں، میں مصروف رہنا چاہتا ہوں۔ ہمیں ہل سٹیشن سے آئے ہوئے کئی روز گزر چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ آرام کا وقت اب ختم، اب ہمیں کام کی باتیں کرنی چاہیے۔ خود میری بھی یہی خواہش ہے جناب، یہ وقفے تو ہمارے لیے مناسب نہیں، تو پھر کوئی مناسب پروگرام بناؤ۔ مجھے تمہاری ذہانت پر مکمل اعتماد ہے، میری ہمیشہ یہی خواہش ہوگی کہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤں۔ اگر سیٹ جبار سے چھیڑ چھاڑ کا معاملہ ہے تو اس کے لیے پروگرام ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ گڈ، میں بھی یہی چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ مشرق وسطی سے پرنسو نامی ایک لانچ آ رہی ہے جس میں 70% مال سیٹ جبار کا ہے۔ اس میں زیادہ تر فریج، ایئر کنڈیشنر اور ایسے ہی الیکٹرک گڈز بھرے پڑے ہیں۔ سیٹ جبار کے مال پر ایک مخصوص نشان ہوتا ہے اور یہ ایک مخصوص ساحل پر اتارا جائے گا۔ اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل میں کر چکا ہوں۔ گولڈن ڈریگ پر تو نہیں؟ میں نے پوچھا تو عدنان نے چونک کر مجھے دیکھا۔ جی ہاں، آپ کا خیال بالکل درست ہے، وہ مال گولڈن ڈریگ پر ہی اترے گا۔ سیٹ جبار کا مال عموماً وہیں اترتا ہے اور اس کے راستے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں، مجھے علم ہے۔ تو پھر کیا پروگرام ہوگا؟ پروگرام بہت آسان سا بنائیں گے باس، جس سے کم از کم سیٹ جبار کو ہمارے کام کرنے کے انداز سے الجھن ضرور پیدا ہو۔ مثلاً؟ میں نے بھی پوچھا۔ مثلاً یہ کہ مال ساحل پر اترے گا، اسے اس کے دو آدمی ٹرکوں پر لاد دیں گے اور پھر ایک مخصوص جگہ پر مال پکڑ لیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ جب سیٹ جبار کا مال آتا ہے تو راستے صاف ہو جاتے ہیں اور تمام رکاوٹیں کچھ دیر کے لیے ہٹا دی جاتی ہیں۔ لیکن جناب، اگر یہ رکاوٹیں نہ ہٹی، ٹرک پکڑ لیے جائیں گے اور سیٹ جبار کے آدمیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو کیا خیال ہے؟ عمدہ کام نہ ہوگا؟ یہ ٹرک ہمارے گوداموں میں خالی ہو جائیں گے اور پھر بعد میں کسی جگہ کھڑے ہو کر مل جائیں گے۔ سیٹ جبار کے آدمیوں کو کہیں بھی پہنچا دیا جائے گا، کسی ایسی جگہ جہاں سے وہ بآسانی نکل سکیں۔ کیا خیال ہے، یہ طریقہ کار عمدہ نہیں رہے گا؟ میں نے تحسین آمیز نگاہوں سے عدنان کو دیکھا اور پھر اس کی پشت پر تھپکی دے کر بولا، عدنان، میں اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہوں گا کہ تم ایک ذہین آدمی ہو اور گزرنے والا ہر لمحہ میرے دل میں تمہاری عزت بڑھاتا جا رہا ہے۔ باس، عدنان قسم کھانے کا عادی نہیں، لیکن وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ آپ جیسے باس کے لیے جان بھی دی جا سکتی ہے۔ کام تو سبھی کرتے ہیں، انہیں داد بھی ملتی ہے، انعامات بھی ملتے ہیں، لیکن آپ کے یہ الفاظ میرا دل بہت بڑھا دیتے ہیں اور میری خواہش ہوتی ہے کہ ایسے ایسے کارنامے سر انجام دوں آپ کے لیے کہ آپ کی نگاہوں میں بہت بڑا مقام حاصل کر جاؤں۔ باس، آپ مطمئن رہیں، عدنان آپ کا غلام ہے، آپ کی عظمت اور برتری کے لیے وہ ایسے ایسے کام کر جائے گا کہ لوگ مدتوں یاد رکھیں گے۔ لیکن ان حالات میں باس، ایک اجازت اور چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں، کہو۔ وہ یہ باس کہ میں بددیانتی کبھی نہیں کروں گا، میں جو کچھ بھی کروں گا اس کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر باخبر رکھوں گا۔ ہر آمدنی کا باقاعدہ اندراج کیا جائے گا اور یہ اندراجات آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، لیکن مجھے ایسے کاموں کی اجازت دے دیجئے جس کے تحت میں کسی موقع پر سیٹ جبار کو پریشان بھی کر سکوں۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے باس کے حالات کے تحت فوری عمل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اجازت لینے کے چکر میں وقت نکل جاتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا اٹھنے والا ہر قدم سیٹ جبار کے خلاف ہی ہوگا اور ہر ممکن طریقے سے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بھائی، تم اس ڈپارٹمنٹ کے انچارج ہو اور انچارج بھی ایسے جس پر مجھے مکمل اعتماد ہے۔ باقی رہی رقم اور اندراج کی بات، تو میرے دوست، آئندہ اس انداز میں کبھی مت سوچنا۔ پرنس دلاور اپنے ساتھیوں کو اپنا دست راست سمجھتا ہے اور ان سے جو بھی کام لیتا ہے مکمل بھروسے اور اعتماد سے لیتا ہے، اور میری طرف سے تمہیں اس بات کی کھلی اجازت ہے کہ سیٹ جبار کے خلاف جو جی چاہے کرو، بس مجھے اس کی اطلاع ملتی رہے تاکہ میں اپنا حساب کتاب درست رکھوں۔ آپ مطمئن رہیں باس۔ عدنان مسکرایا۔ سیٹ جبار کو نہ کچھ چنے نہ چبوا دیے تو عدنان نام نہیں میرا۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سیٹ جبار واپس آ چکا ہے اور شہباز آج کل زیر عطاب ہے۔ میرا خیال ہے کہ بہت جلد ہمارا ساتھی تغلق خان شہباز کی جگہ لے لے گا۔ اور کوئی خاص بات معلوم ہوئی تمہیں؟ جی ہاں، تغلق خان کو ایک اہم مہم پر شاید بینکاک بھیجا جا رہا ہے۔ 3 روزہ دورہ ہے اس کا، لیکن ابھی اس مہم کے مقاصد پس پردہ ہیں، اس بارے میں صحیح معلومات حاصل نہیں ہو سکی۔ عدنان نے بتایا۔ بہت خوب، تمہیں یہ معلومات کہاں سے حاصل ہوئی؟ میں نے اپنا ایک آدمی سیٹ جبار کے ہاں پہنچا دیا تھا۔ ویری گڈ عدنان، بلا شبہ تم اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ کس حیثیت سے پہنچایا تم نے یہ آدمی؟ کوٹھی میں فراش کی حیثیت سے۔ بڑا عمدہ آدمی ہے، میں نے اسے بہترین ساز و سامان سے آراستہ کر کے بھیجا ہے، اور ممکن ہے کچھ عرصے بعد ہمیں سیٹ جبار کی خوابگاہ کے پیغامات اپنی رہائش گاہ پر ملنے لگے۔ میں حیرت انگیز نگاہوں سے عدنان کو دیکھنے لگا اور پھر میں نے سوچا کہ وہ جرائم کی دنیا میں ایک اہم مقام کا حامل ہے اور اس کا انتخاب بلا وجہ ہی نہیں کیا گیا۔ پھر میں نے عدنان سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا جس آدمی کو سیٹ جبار کی کوٹھی پر بھیجا گیا تھا۔ اس کا نام یوسف تھا، اور پھر میں نے عدنان سے کہا کہ سیٹ جبار کی کوٹھی کے پیغام جس ریسیور پر وصول کیے جائیں گے اس کا ایک سیٹ میرے پاس بھی ہونا چاہیے، مجھے اس سے لائعمل تیار کرنے میں اچھی مدد مل سکے گی۔ عدنان نے وعدہ کر لیا کہ کام مکمل ہوتے ہی وہ ایک ریسیور سیٹ میرے پاس بھجوا دے گا۔ ان تمام باتوں سے مجھے بہت زیادہ تقویت ملی۔ خاص طور پر سید جبار کی خوابگاہ کا مسئلہ تو ایسا تھا جو میری زندگی سے گہرا تعلق رکھتا تھا۔ ممکن ہے کبھی اس ریسیور کے ذریعے مجھے کوئی ایسا اشارہ مل جائے جو میری منزل کی نشاندہی کر دے۔ شام 5:30 بجے میں عظمت سے ملا، وہ میرا منتظر تھا۔ میں خود ہی چند منٹ لیٹ پہنچا تھا، وہ ریستوران میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس نے اجنبی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور پھر دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں خود ہی اس کے قریب پہنچ گیا۔ ہیلو عظمت، میں نے آہستہ سے کہا اور وہ چائے کی پیالی رکھ کر سنبھل گیا۔ کمال ہے، میں آپ کو پہچان ہی نہ سکا، ویسے میں ذرا سا الجھ بھی گیا تھا۔ آپ کو کچھ دیر ہو گئی؟ ہاں عظمت، میں نے کہا۔ چائے پینے کے دوران ہم نے مکان کے بارے میں گفتگو کرنی شروع کر دی۔ عظمت نے کہا، دونوں مکانات میں ٹیلی فون موجود ہے اور بہترین لوکیشن ہے، میں نے مختلف ناموں سے ان کا سودا کیا ہے۔ یہ بہت اچھا کیا، کوئی اور الجھن تو نہیں؟ نہیں، باقی سب کچھ ٹھیک ہے، بس آیاز ذہن میں سلگتا رہتا ہے۔ میں نے اسے تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی لیکن اس کا کہیں پتہ چل نہیں سکا۔ آپ چمن سے رابطہ کیوں نہیں قائم کرتے؟ اسے یقیناً آیاز کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہوگا۔ چمن، میں نے غراتے ہوئے کہا، اس سے میں ایک ہی دفعہ رابطہ قائم کروں گا، ابھی وہ ہمارے لیے ایک کارآمد مہرہ ہے، پھر جب میں اس پر ہاتھ ڈالوں گا تو وہ گرفت ایسی ہوگی کہ چمن کو اپنے اگلے پچھلے تمام گناہ یاد آ جائیں گے۔ باقی رہی آیاز کی بات، تو اس کے لیے اب میں صرف اس قدر کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح امی اور فریدہ کو صبر کیے بیٹھا ہوں، اسی طرح آیاز کے لیے بھی صبر کر کے بیٹھ گیا ہوں۔ میری زندگی تو صبر ہی میں کٹ جائے گی، میں نہیں جانتا کہ کبھی میرا یہ مقصد پورا بھی ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، یقین کرو عظمت، اس کا میری ذہنی دلچسپیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے دل میں تو بس یہی خواہش ہے کہ کسی طرح میری ماں اور بہن مجھے مل جائیں، اور جب تک میں زندہ ہوں یہ آس زندہ رہے گی۔ پھر اگر کہیں سے مجھے ان کی موت کی اطلاع مل گئی تو میں سوچوں گا کہ اب مجھے اپنی زندگی کو کن راستوں پر لے جانا چاہیے، میں نے درد انگیز لہجے میں کہہ دیا۔ خدا نہ کرے بھیا، کبھی ایسے سوچنا بھی مت۔ خدا کرے وہ جہاں کہیں بھی ہوں زندہ سلامت ہوں اور خیر خیریت سے ہوں۔ باہر طور میں آیاز کے لیے کوشش جاری رکھوں گا، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں مایوس ہو کر اپنی کوششیں ترک کر دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم وہاں سے اٹھ گئے۔ عظمت اپنی کار ساتھ لایا تھا، ہم اسی میں بیٹھ کر چل پڑے۔ میں نے اپنی کار اسی ریستوران کے سامنے کھڑی رہنے دی۔ عظمت نے ایک ایک کر کے دونوں مکان مجھے دکھائے، دونوں مکان بے حد پسند آئے۔ میں نے عظمت کو کچھ اور ہدایات دیتے ہوئے کہا، ان دونوں مکانات میں دو دو ملازموں کا بندوبست کر لو، ایک وہ جو مکان کے اندرونی انتظامات دیکھ سکے اور دوسرا چوکیدار کی حیثیت سے رکھا جائے، مجھے جب بھی ضرورت ہوگی ان مکانوں کو استعمال کروں گا۔ تم جو آدمی رکھو وہ سیدھے سادے ہونے چاہیے، تنخواہ جو مناسب سمجھو طے کر لینا۔ ٹھیک ہے، میں یہ انتظام بھی کر لوں گا، اور کوئی خاص بات تو نہیں؟ عظمت نے پوچھا۔ نہیں، آؤ واپس چلیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم واپس جا رہے تھے، راستے میں مجھے کچھ خیال آیا تو میں نے عظمت سے کہا، عظمت میرا خیال ہے امی اور ابو کو تیار کر لو، پرسوں مناسب دن رہے گا، چھٹی بھی ہے، تو پرسوں تم لوگ راشدہ کے گھر چلے جاؤ۔ ہم لوگ؟ بھائی میری مراد ہے تمہارے امی ابو، پروفیسر شیرازی، گل اور سرخاب وغیرہ، وہ لوگ راشدہ کے گھر جانے پر تیار ہو جائیں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ اس کا کیا سوال؟ میں نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ ٹھیک ہے بھیا، تو اس سلسلے میں آپ ہی تھوڑی سی تکلیف کر لیں، آپ خود ابو سے مل لیں، ویسے بھی آپ کئی دنوں سے ان سے ملے بھی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چلو، میں تمہارے پیچھے ہی آتا ہوں، کار تو لے لوں، اپنی ریستوران کے سامنے کھڑی ہے، میں نے کہا۔ تو عظمت نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر بعد ہم ریستوران کے سامنے پہنچ چکے تھے، وہاں سے میں نے اپنی کار لی اور عظمت کے پیچھے چل پڑا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہم فرت اللہ صاحب کے سامنے بیٹھے ان سے باتیں کرتے رہے۔ میں نے انہیں اعتماد میں لے کر ساری رام کہانی سنا دی اور انہیں پروفیسر صاحب، گل اور سرخاب کے ہمراہ راشدہ کے گھر جانے پر رضامند کر لیا۔ انہوں نے بغیر کسی ہیل و حجت کے میری بات مان لی۔ ان کے ہر انداز سے میرے لیے محبت اور اعتماد جھلکتا تھا۔ میرا سر فخر سے تن گیا کہ میرے اتنے چاہنے والے میرے ارد گرد موجود ہیں، گویا میں کہکشاں کا کوئی روشن ستارہ تھا اور یہ سب لوگ میرے ذیلی ستارے تھے اور جو میرے ارد گرد گھومتے رہتے تھے۔ ابھی میں فخر اور انبساط کی اس کیفیت سے دوچار ہی تھا کہ عظمت کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ تو کیا بھیا آپ نہیں جائیں گے ان تمام لوگوں کے ساتھ؟ نہیں بھائی، میرا جانا مناسب نہیں ہوگا، میں نے جواب دیا۔ کیوں؟ بس اپنی شادی کے بارے میں اتنی ساری باتیں نہیں کیا کرتے، سمجھے تم؟ میں نے کہا تو عظمت مسکرانے لگا۔ فرحت اللہ صاحب کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان لوگوں نے مجھے رات کے کھانے کے بعد ہی آنے دیا، اس وقت مجھے بھی کوئی خاص مصروفیت نہ تھی، اس لیے میں بھی رک گیا۔ چنانچہ میں کھانے کے بعد واپس آ گیا۔ اپنی رہائش گاہ پر پہنچا تو فینی میری منتظر کھڑی تھی۔ باس، کچھ اطلاعات ہیں آپ کے لیے۔
کون سی اطلاعات؟ تغلق خان کا پیغام میں نے ریکارڈ کیا ہے، اگر آپ پسند کریں تو میں سنا دوں۔ ہاں ہاں ضرور، کوئی خاص بات ہے کیا؟ جی ہاں کسی حد تک، فینی نے کہا اور ایک ٹیپ ریکارڈر اٹھا لائی۔ بٹن دباتے ہوئے تغلق خان کی آواز گونجنے لگی، باس کو تغلق خان کا سلام۔ اپنا چارج سنبھالنے کے بعد میں نے کام شروع کر دیا ہے چیف، چمن نے جس انداز میں سیٹ جبار سے میرا تعارف کروایا اس کی وجہ سے سیٹ جبار مجھ پر کافی اعتماد کرنے لگا ہے۔ میں نے اپنے دوسرے کام کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ سیٹ جبار کی گفتگو سننے کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا بندوبست کیا ہے اور اس پر میں نے جو کچھ سنا اس کا لب لباب یہ ہے۔ شہباز سیٹ جبار کے عتاب کا شکار ہے، وہ اس پر بہت برسا۔ اس نے شہباز کو حکم دیا کہ ان عوامل کا پتہ لگایا جائے جس کے تحت بلو روک سے روئی غائب ہوئی۔ سیٹ جبار اس بات پر زیادہ پریشان ہے کہ لوٹنا ہی تھا تو سارے گودام لوٹے جا سکتے تھے، صرف روئی اٹھانے کی کیا ضرورت تھی۔ ویسے اسے اطلاع مل چکی ہے کہ اس کا گاہک پرنس دلاور سے مال خرید کر لے جا چکا ہے، اس بات پر وہ بہت تل ملا رہا ہے اور ہر ممکن طریقے سے پرنس دلاور کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہے۔ کل رات ایک لانچ سے اس کا مال گولڈن ڈریک پر اتر رہا ہے، اس لانچ میں کچھ دوسرے لوگوں کا مال بھی ہے جو گولڈن ڈریک پر نہیں اترے گا، بلکہ لانچ سیٹ جبار کا مال اتار کر آگے بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور اطلاع دینا چاہتا ہوں جو یقیناً آپ کے لیے باعث دلچسپی ہوگی۔ اس کے سلسلے میں میری درخواست ہے کہ آپ اس بات کو منظور کر لیں، یہ ہمارے فائدے کی بات ہے۔ آپ میرے بھائی قوزی خان سے مل چکے ہیں، اس کے گروہ میں پھوٹ پڑ گئی تھی جس کی وجہ سے کافی خون ریزی ہوئی۔ بہرحال اس پھوٹ پر قوزی خان نے قابو پا لیا، تقریباً 40 افراد اب بھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن اس بغاوت کے نتیجے میں کئی بری باتیں بھی سامنے آئیں، مثلاً یہ کہ کئی ملکوں کی پولیس جو قوزی خان کے پیچھے تھی اب اس کی راہ پر لگ گئی ہے اور اس جزیرے پر قبضہ کر لیا گیا ہے جو قوزی خان کا خاص اسٹیشن تھا۔ اسے وہاں سے کہیں اور منتقل ہونا پڑا، لیکن پولیس اس کے پیچھے لگی رہی اور وہ یہاں پہنچ گیا ہے۔ ظاہر ہے میرا بھائی ہے، میرے پاس ہی پناہ لے سکتا ہے۔ باس وہ آتش مزاج آدمی ہے، نچلا نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ میں اس کے لیے کوئی بہتر کام تلاش کروں اور میں نے اس سے بہتر کام اس کے لیے کوئی نہ سوچا کہ اسے پرنس دلاور کی نوکری میں دے دیا جائے۔ سمندر کا ماہر آدمی ہے، اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ باس وہ سمندروں میں ہمارے مفادات کی نگرانی کرے گا، اس کے تحت ایک باقاعدہ لانچوں کا بیڑا دے دیا جائے گا۔ مال لانے اور لے جانے میں اس سے بہتر آدمی کوئی نہ ہوگا، یا پھر سمندروں میں ہمیں کوئی اور کاروائی کرنی پڑی تو قوزی خان اسے بغیر کسی امداد کے کر لے گا، کیونکہ اس کا پورا گروہ اس کے ساتھ ہے۔ باس اس پر اخراجات تو زیادہ ہوں گے، باقاعدہ 40 افراد کو تنخواہیں دینی پڑیں گی، یہ تنخواہیں بھی 10-10, 15-15 ہزار روپے سے کچھ کم نہ ہوں گی۔ خود غوزی خان کے ماہانہ اخراجات 30-40 ہزار سے کم نہیں۔ اگر وہ کام کا آدمی ثابت ہوتا ہے تو اسے اس کے عہدے پر فائز رہنے دے، ورنہ آپ جو حکم کریں گے وہی ہوگا۔ یہ ایک اہم درخواست تھی باس، جس کے لیے میں آپ کے احکامات کا منتظر رہوں گا۔ اگر اجازت ہو تو کل شام 5 بجے میں آپ سے فون پر رابطہ قائم کروں گا۔ ویسے یہاں بھی ابھی تک کسی کو شک نہیں ہو سکا، سیٹ جبار کی کوٹھی ہی میں مجھے ایک رہائش گاہ مل گئی ہے، وہاں قیام پذیر ہوں آپ کا تغلق خان۔ ٹیپ ختم ہو چکی تھی تو میں پرسکون انداز میں مسکرایا۔ فینی میری صورت دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے فینی، کل شام 5 بجے میں تغلق خان سے گفتگو کروں گا، مجھے کل دن میں بھی یاد کروا دینا کیونکہ کل کا دن میرے لیے بہت مصروف ہے۔ فینی نے گردن ہلا دی اور ٹیپ ریکارڈر اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ میں غوزی خان کے بارے میں سوچنے لگا، میں سمندر میں اس کا کاروفر دیکھ چکا تھا، یہ بھی میری خوشبختی ہی تھی کہ ایک اتنا اہم آدمی مجھے مل رہا تھا۔ رہا پیسے کا سوال تو اگر ہمارا کاروبار باقاعدگی سے جاری رہا اور اس قسم کے معاملات ہوتے رہے جیسا کہ روئی کے سلسلے میں ہوئے تھے تو پھر مالی طور پر ہمیں کوئی پریشانی بھی نہ ہوگی، یہ کام یقیناً آگے بڑھے گا۔ اس سلسلے میں پلاننگ ڈپارٹمنٹ بہت اچھے طریقے سے کام انجام دے رہا تھا، میں اپنے اطراف سے مطمئن تھا۔ دوسرے دن عدنان سے بات ہوئی اور رات کا پروگرام طے پا گیا، کیونکہ تغلق خان نے بھی یہی اطلاع دی تھی کہ آج رات گولڈن ٹریک پر مال اترے گا۔ پروگرام طے ہونے کے بعد 5 بجے میں نے تغلق خان کا فون ریسیو کیا اور اسے بتا دیا کہ میں غوزی خان کی اپنے گروہ میں شمولیت پر بہت زیادہ خوش ہوں، تم جس طرح بھی مناسب سمجھو غوزی خان کو تفصیلات سے آگاہ کر دو، ویسے اگر چاہو تو عدنان سے رابطہ قائم کر لو، میں اسے ہدایات بھی دے چکا ہوں۔ یہ بہتر رہے گا باس، آپ عدنان صاحب کو اس سلسلے میں مکمل طور پر ہدایات دے دیں۔ ویسے باس سیٹ جبار خاصی پریشانیوں کا شکار ہے، وہ صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے جس نے اس کا راستہ کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ شہباز بھی آج کل
خاصا پریشان لگتا ہے، ویسے وہ بہت ذہین آدمی ہے، باس خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ میرا اس سے مقابلہ ہے اور میں اس پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہوں، ویسے وہ میرا دوست بن چکا ہے اور مجھ سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں باس، آپ کا تغلق خان یہاں آپ کے مفادات کا بہترین نگران ثابت ہوگا۔ مجھے یقین ہے تغلق خان، اس سلسلے میں کسی یاد دہانی کی ضرورت بالکل نہیں۔ اور کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس بارے میں تفصیل بتاتا رہا اور عدنان خوش ہوتا رہا۔ 40 افراد کافی ہوتے ہیں باس، ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اس کے اخراجات بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ وہ قزاق جو لاکھوں کروڑوں کا مال لوٹ کر عیش کرتے رہے ہوں، ان کے اخراجات معمولی نہیں ہوں گے۔ میرا خیال ہے ایسی باتیں نہ ہوں تو بہتر ہے، کیونکہ ایک ہی جزیرے تک وہ محدود تھے۔ بلا شبہ ان کی زندگی بہت پرسکون ہوگی، لیکن وہ بہت زیادہ عیش کے عادی بھی نہیں تھے، اور ان کی گزر بسر بہر صورت میانہ روی سے ہو جائے گی۔ اور باقی رہی اخراجات کی بات عدنان، تو اب اس سلسلے میں جو کچھ ہو سکے گا کرنا ہی پڑے گا۔ باس، ویسے آپ کا نام اس سلسلے میں بڑی تیزی سے پاپولر ہوتا جا رہا ہے، آپ نے کئی رفاہی ادارے بھی قائم کیے ہیں، میرا خیال ہے یہ ایک بہترین بات ہے۔ میں نے اپنے طور پر کچھ اور کوششیں بھی کی ہیں، مثلا اپنے کام کے لوگوں پر جال ڈالے بیٹھا ہوں۔ میرا خیال ہے ہم بہت جلد اپنے لیے بہترین تعلقات بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان سارے کاموں کے لیے ہماری پہنچ ایسے حکام تک ہونی چاہیے جو اس سلسلے میں ہمارے معاون ثابت ہو سکے۔ ہاں یقیناً، سید جبار کی جیت تو اسی میں ہے، وہ جہاں چاہتا ہے ہاتھ مار لیتا ہے اور کہیں بھی اس سے اختلاف نہیں کیا جاتا۔ باس، میں کوئی بڑی بات نہیں کہنا چاہتا، بس اس سلسلے میں مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیجئے۔ سید جبار کو بھنگی نہ بنا دوں تو میرا نام عدنان نہیں۔ ہاں عدنان، میری بھی یہی خواہش ہے، میں نے جواب دیا۔ ہمیں رات کو تقریباً 1 بجے تک انتظار کرنا پڑا۔ تقریباً 11:45 بجے ہم نے کچھ ٹرک اس سڑک سے گزرتے ہوئے دیکھے، جن کی تعداد غالباً 3 تھی۔ ان کے ساتھ 2 جیپیں بھی تھیں، گویا 3 ٹرک اور 2 جیپیں گولڈن گریک پہنچی تھیں۔ ویسے ہم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آدمی زیادہ نہیں، یقینی طور پر لانچ کے کارکن مال کو ٹرک پر لوڈ کروانے میں مدد دیں گے، اس لیے زیادہ آدمیوں کی ضرورت پیش نہیں آئی ہوگی۔ یہ ہمارے حق میں بہت زیادہ بہتر تھا۔ 1 بجنے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے جب ہم نے ٹرکوں کی روشنیاں دیکھی، وہ قریب آ رہے تھے۔ ہم منظم ہو کر بنگلے سے باہر نکل آئے، کئی آدمیوں کو سڑک کے دوسرے طرف چھپا دیا تھا، یہ سب مسلح بیٹھے تھے اور کسی بات پر گولیاں چلانے کے لیے بالکل تیار۔ جب میں بنگلے میں داخل ہوا تو ایک جانب سے عدنان نکل کر میرے سامنے آ گیا، وہ یہاں مورچہ جما چکا تھا۔ سب لوگ مخصوص قسم کی وردیوں میں ملبوس تھے اور مسلح بیٹھے تھے۔ عدنان نے مجھے باقی لوگوں سے ملوا دیا جو اس سلسلے میں اپنا کام انجام دینے والے تھے۔ پھر مجھے بھی ایک وردی مہیا کر دی گئی جسے میں نے پہن لیا اور انہی لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد ہمیں ایک طویل انتظار کرنا پڑا، ہم لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ عدنان کو میں نے غوزی خان کے بارے میں بتایا تھا، جسے سن کر وہ بے حد خوش ہوا۔ یہ تو بہت عمدہ بات ہوئی باس، یقین کریں کہ میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ کسی ایسے آدمی کا انتخاب کیا جائے جو سمندر میں ہمارے لیے کام کر سکے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک بہت بڑی لانچ کی ضرورت بھی پڑے گی جو سمندر میں قزاقی کا کام دے سکے، یعنی سمندر کے ذریعے سید جبار کا جو بھی مال آئے اسے سمندر ہی میں روک لیں اور اسے حاصل کرنے کے لیے پرنس دلاور پر پہنچا دیں، جہاں سے وہ مال گوداموں میں منتقل ہو جائے گا۔ اس کے لیے میں کچھ گوداموں کا بندوبست بھی کر رہا ہوں۔ آپ مطمئن رہیں باس، میں یہ کام خود ہی سنبھال لوں گا۔ ٹھیک ہے، تم مصروف رہو، لانچ کا جہاں تک مسئلہ ہے تم جو کچھ اس سلسلے میں کر سکتے ہو کر لو، اخراجات کی پرواہ بالکل نہ کرنا۔ اوکے باس، عدنان نے جواب دیا۔ پھر ہم کافی دیر تک غوزی خان کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ یہ بحری قزاق سمندر میں بے حد خطرناک نظر آیا۔ تغلق خان بھی کم نہیں تھا، لیکن غوزی خان اس سے کچھ آگے تھا۔ اتنے میں دور سے ہمیں ٹرک نظر آئے، اور جب وہ ٹرک قریب آئے تو ہم نے ٹارچیں روشن کر کے ٹرکوں کو روکنے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ بہت مطمئن تھے، پتہ نہیں ان کا سربراہ کون تھا، ممکن ہو شہباز ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تغلق خان کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہو۔ باہر طور خطرہ تو مول لینا ہی تھا، ممکن تھا کہ وہ لوگ اندھادھن فائرنگ شروع کر دیتے، لیکن سید جبار کے آدمی بہت پرسکون رہتے تھے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، یہ میں خود بھی دیکھ چکا تھا۔ ٹرک ایک ایک کر کے رک گئے، پھر ایک جیپ پیچھے سے نکل کر آگے آئی جس میں 4 آدمی بیٹھے تھے۔ جیپ ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ کیا بات ہے؟ جیپ میں سے کسی نے بھاری آواز میں پوچھا۔ نیچے اترو، عدنان نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں انہوں نے ہماری وردیاں تو دیکھ لی ہوں گی، اور یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ہم سب مسلح افراد ہیں۔ پروگرام کے مطابق کچھ لوگ پیچھے بھی چلے گئے تھے تاکہ کسی کو بھاگنے کا موقع نہ مل سکے۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ جانتے نہیں ہو کہ ہم کون ہیں؟ نیچے اترو۔ عدنان نے پستول کا رخ اس آدمی کی پیشانی کی جانب کر دیا اور وہ بڑبڑاتا ہوا نیچے اتر آیا۔ یہ خاصا لحیم شہیم آدمی تھا اور چہرے سے غیر ملکی معلوم ہوتا تھا، چنانچہ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دقت نہ ہوئی کہ وہ شہباز ہی ہے، کیونکہ وہ اردو بڑی صاف بول رہا تھا۔ کیا بات ہے، نئے آئے ہو کیا؟ اس نے بھاری لہجے میں پوچھا۔ ہاں یہی سمجھ لو کہ نئے آئے ہیں۔ کون ہو تم، گورنر ہو یہاں کے؟ عدنان نے سوال کیا۔ وہ شخص ہنستے ہوئے بولا، تم گورنر بھی سمجھ سکتے ہو، اگر تم نئے آئے ہو تو تمہیں یہ اطلاع مل گئی ہوگی کہ یہ علاقہ سیٹ جبار کے لیے خالی کر دیا جاتا ہے، جب اسے ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پر کوئی نہیں ہوتا۔ سیٹ جبار، یہ نام سنا ہوا لگتا ہے، لیکن ہمیں ایسی کوئی ہدایت نہیں ملی۔ نہیں ملی تو اپنے اعلیٰ حکام سے رابطہ قائم کر لو، ہمارا راستہ بالکل مت روکو۔ اگر تم نے زیادہ فضول باتیں کی تو مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ اپنے تمام ساتھیوں سے کہو کہ نیچے اتر آئیں۔ میں کہتا ہوں پچھتاؤ گے، پہلے اپنے اعلیٰ حکام سے رابطہ قائم کر لو، اس کے بعد مزید کارروائی کرنا۔ تعجب ہے کہ تمہیں کیوں بھیج دیا گیا، جبکہ تمام متعلقہ افراد کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ آج سیٹ جبار کی گاڑیاں یہاں سے گزریں گی۔ ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں، اس لیے جو میں نے کہا وہ کرو۔ اگر 30 سیکنڈ میں تمہارے آدمی ٹرک سے باہر نہیں نکلے تو سب سے پہلے میں تمہارے ٹرکوں کے ٹائر بیکار کر دوں گا، اور اگر تم نے مزید کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو یوں سمجھ لو کہ یہاں اطراف میں میرے بے شمار آدمی چھپے کھڑے ہیں۔ میرا دماغ خراب ہے جو ایسی حرکتیں کروں گا؟ جو حماقت تم کر رہے ہو اسے خود ہی بھگتو گے۔ چلو سب کے سب نیچے اترو، شہباز نے اپنے آدمیوں سے کہا۔ ٹرک میں تقریباً 3-4 آدمی بیٹھے تھے، وہ سب ہاتھ بلند کر کے ٹرکوں سے نیچے اتر آئے۔ عدنان نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور وہ ان لوگوں کی تلاشی لینے لگے۔ سب مسلح افراد تھے اور ان کے پاس فالتو میگزین بھی موجود تھے، جو سب کا سب اپنے قبضے میں کر لیا گیا۔ ہتھکڑیاں پہلے سے موجود تھیں، سب کے ہاتھ پشت کی جانب کر کے ہتھکڑیاں لگا دی گئیں۔ چلو، عدنان نے اپنے پستول کا رخ شہباز کی جانب کر کے ایک طرف اشارہ کیا اور شہباز نے عدنان کو کڑی نگاہوں سے گھورتے ہوئے ٹرک سے نیچے اتر کر ایک طرف کو چلنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ہم انہیں بوسیدہ بنگلے تک لے آئے۔ بنگلے میں داخل ہونے کے بعد ہم نے انہیں ایک اینٹوں سے بنے ہوئے ہال میں پہنچا دیا اور دروازے کو باہر سے بند کر دیا گیا۔ شہباز ابھی تک زور زور سے بڑبڑا رہا تھا، تمہاری شامت نہ آ گئی تو میرا نام بھی شہباز نہیں، اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، حالانکہ میں کہہ چکا ہوں کہ اپنے اعلیٰ حکام سے رابطہ قائم کر کے تو دیکھ لو، اس کے بعد کوئی کاروائی کرنا۔ تمام مال انہی ٹرکوں میں جوں کا توں پڑا تھا، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو اس کی تمام ذمہ داری تم لوگوں پر ہی ہوگی۔ وہ بڑبڑاتا رہا اور دروازہ بند کر کے باہر سے لاک کر دیا گیا۔ ویسے یہ دروازہ اتنا مضبوط نہیں تھا، اگر وہ لوگ تھوڑی سی کوشش کرتے تو ٹوٹ بھی سکتا تھا۔ باہر طور عدنان نے سب انتظامات مکمل کر رکھے تھے، ٹرک وہاں سے تھوڑی دور لے جا کر روکے گئے، جیپیں بھی خالی ہو گئیں، پھر آگے چل کر ٹرک بھی خالی کر دیے گئے۔ ہمارے تمام آدمی سمٹ آئے اور ٹرکوں سے مال اتار کر اپنے ٹرکوں پر لادنے کا کام تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس طرح تقریباً 4 بجے ہم اپنے کام سے فارغ ہو گئے، پھر وہاں سے چل پڑے۔ ان ٹرکوں کو سڑک سے نیچے اتار لیا گیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد عدنان نے مجھ سے کہا، باس مبارک ہو، یہ کام بھی ہو گیا، اب آپ آرام کریں، میں اس سامان کی لسٹ بنا کر آپ کو پیش کر دوں گا۔ اوکے عدنان، بہت شکریہ، میں تمہاری جیپ لے جاؤں گا کیونکہ میں یہاں تک ٹیکسی سے آیا تھا۔ لے جائیں باس، یہاں کافی سواریاں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، میں صبح کوٹھی سے جیپ منگوا لوں گا، عدنان نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ تقریباً 5 بجے میں اپنی رہائش گاہ پر پہنچا۔ رات کو جاگنے والے جاگ رہے تھے۔ رہائش گاہ میں داخل ہونے سے پہلے میں نے اپنا میک اپ اتارا تاکہ کوئی دقت نہ ہو، سخت نیند آ رہی تھی، لباس تبدیل کر کے میں بستر پر گر گیا۔ اس آپریشن میں میں نے حصہ لیا تھا، بہت سی باتیں یاد آ رہی تھی۔ اسی ساحل پر میری تقدیر کا فیصلہ ہوا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے نوکری دینے والا فرشتہ صرف انسان کون ہے۔ سیٹ جبار دراصل ملک و قوم کا غدار انسان تھا، جو اسمگلنگ کے ذریعے ملک کی جڑیں کھوکھلی کرتا رہا۔ میں پولیس کے پاس دوڑا گیا اور بڑے پرجوش لہجے میں بتایا، وہ اسمگلر ہے جناب، اس مجرم کو گرفتار کر لیجئے۔ میری اس بات پر انچارج صرف مسکرا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد مجھے اس نیک کام کی سزا بھی ملی، 5 سال، پورے 5 سال چھین لیے گئے مجھ سے۔ سیٹ جبار مجھے مجرم بنانا چاہتا تھا، اپنا ساتھی سمگلر، اس سے یہ کام تو نہ ہو سکا، لیکن پولیس نے یہ کام کر دکھایا۔ جیل سے میں معصوم محب وطن نہیں بلکہ ایک پختہ کار مجرم بن کر نکلا، اور آج میں سیٹ جبار کی ناک اسی ساحل پر کاٹ رہا ہوں۔ کتنا خوش تھا میں آج، بہت پرسکون نیند آئی مجھے۔ دوسرے دن سب سے پہلی ملاقات سائمہ روشن علی سے ہوئی، جو میرے اے سیکشن کی انچارج تھی۔ سائمہ روشن علی نے بتایا کہ سرحدی بستیاں سیلاب کی لپیٹ میں آ چکی ہیں اور وہاں امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ حکومت نے مخیر حضرات سے اپیل کی ہے اس سلسلے میں کہ امداد کی جائے۔ وزارت داخلہ سے ہمیں ایک خاص خط موصول ہوا ہے، جس میں وزارت داخلہ کے فرسٹ سیکرٹری نے پرنس دلاور سے درخواست کی ہے کہ اس آفت زدہ علاقے کی امداد کے لیے کاروائی کی جائے۔ اس سلسلے میں ہدایت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے پرخیال انداز میں تھوڑی کھجاتے ہوئے میں نے سائمہ روشن علی کو کچھ دیر انتظار کرنے کے لیے کہہ دیا اور فینی کو طلب کیا۔ میں نے فینی کو حکم دیا کہ وزارت داخلہ کے فرسٹ سیکرٹری سے فون پر رابطہ قائم کرے اور ان سے کہے کہ پرنس دلاور ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ فینی نے تقریباً 15 منٹ کے بعد کا وقت لے لیا۔ میں تیار تھا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد کے بعد پروگرام کے مطابق میں نے وزارت داخلہ کے فرسٹ سیکرٹری سے رابطہ قائم کیا اور ان سے رابطہ قائم ہو بھی گیا۔ پرنس دلاور حاضر خدمت ہے جناب۔ اوہ پرنس، حیرت کی بات ہے کہ اتنی اہم شخصیت اس طرح مصروف رہتی ہے کہ کہیں کسی تقریب میں بھی اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی، حالانکہ ہر سرکاری تقریب کا دعوت نامہ ارسال کیا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ آپ کے نیاز کبھی حاصل نہیں ہو سکے۔ بس جناب، مصروفیت ہی تصور کر لیجئے، میرے ذہن میں اپنے ملک اور وطن کے لیے کچھ منصوبے ہیں، کچھ ایسے منصوبے ہیں جن کی تکمیل کے لیے میں ہمیشہ کوشاں رہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ حکومت کے شانہ بشانہ میں بھی اپنے فرائض سرانجام دے سکوں، اور کسی بھی وقت اگر پرنس دلاور کی ضرورت پیش آ جائے تو اسے مکمل اعتماد کے ساتھ یاد کیا جائے۔ مجھے آپ کے دفتر کی معرفت ایک حکم نامہ موصول ہوا، اس سلسلے میں زحمت دی تھی آپ کو۔ اسے حکم نامہ نہ کہیں پرنس دلاور، ملک و ملت ہر فرد کے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی ہمارے لیے۔ آپ کا نام مخیر حضرات میں سر فہرست آ چکا ہے، لہٰذا ان حالات میں بھی ہماری نگاہ آپ کی طرف ہی اٹھی۔ اب آپ فرمائیے اس سلسلے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ فرسٹ سیکرٹری نے جواب دیا۔ کتنی بستیاں تباہ ہوئی ہیں جناب؟ تقریباً 8 دیہات تباہ ہوئے، ان کے باشندوں کی تعداد تقریباً 3 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔ ان کے مکانات اور دیگر املاک تباہ ہو چکے ہیں اور وہ اپنے ساز و سامان سے بالکل محروم ہو چکے ہیں، گو کہ وہاں کے حالات اب پرسکون ہیں۔ سیلابی پانی اتر چکا ہے، لیکن ہمارے 3 لاکھ عوام کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں۔ حکومت نے ابتدائی امداد روانہ کر دی ہے۔